আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন আম্মা বাদু ফাকাদ ক্বালা আল্লাহু তাবারাক ওয়া তাআলা কামা ওয়ারাদা ফি সূরাতিল বাকারা আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات و معزز خواتین، الحمدللہ ان خطبات جمعہ میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 جس میں نیکی کا ایک مکمل اور ایک جامع تصور بیان کیا گیا، الحمدللہ اس کا تسلسل کے ساتھ درس چل رہا۔ اس آیت کریمہ کا درس کیوں چل رہا ہے، اس کا پس منظر بھی آپ کے ذہن میں ہوگا۔ سورہ کہف کی آخری آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پیغام دیا، فمن کانا یرجو لقاء ربہ، تو جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو نیک عمل کسے کہتے ہیں، نیکی کا کیا تصور ہے، نیکی میں کون سی شے پہلے کرنی ہے، کون سی بعد میں کرنی ہے، اس کا ایک مکمل کمپریہنسو کانسیپٹ اگر کوئی ہے تو وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 ہے۔ الحمدللہ اس کے تین حصے ہم پڑھ چکے ہیں۔ پہلے حصے میں یہ بات بیان کی گئی کہ نیکی ایک جذبہ محرکہ ہے، ایک موٹیویشنل فورس ہے، اس روحانی وجود کی ایک غذا ہے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے اندر رکھی، اور ہر انسان مجبور ہے کسی نہ کسی تصور نیکی کے تحت زندگی گزارنے پر۔ ہر شخص کا کوئی نہ کوئی تصور نیکی ہوتا، لہذا نیکی اگر جامع تصور نیکی کے تحت زندگی گزاری جائے تو اس میں کچھ کرنے کے کام ہیں جو ہمارے سامنے آیت کریمہ میں آ رہے ہیں۔ لیکن اگر زوال آ جائے کسی قوم پر، کسی ملت پر، نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ نیکی کا تصور محدود ہو جاتا ہے یا بعض اوقات مس ہو جاتا ہے، جو کرنے کے اصل کام ہوتے ہیں وہ نہیں ہو پاتے، فرض نوافل کے درجے میں چلے جاتے ہیں یا مستحبات کے درجے میں چلے جاتے ہیں، اور جو مستحبات ہیں، جو نوافل ہیں، وہ فرض سے زیادہ اہمیت کے حامل ہو جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں مس شدہ تصور، پرورٹڈ کانسیپٹ، کہ جو اصل کرنے کے کام ہیں، فرائض ہیں، وہ ان کی اہمیت نہیں ہوتی، اور جو کم درجے میں فضائل کے کام ہیں، نوافل کے کام ہیں، وہ زیادہ اہمیت کے حامل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ گریجولی ہر امت کے ساتھ ہوتا رہا اور ہوتا ہے، ایک نیچرل فینومینا۔ تو بہرحال یہی کچھ ہوا یہودیوں کے ساتھ کہ انہوں نے تصور نیکی میں جو ظاہر تھا اس کو زیادہ اہمیت دی اور جو اصل باطنی حقیقت تھی اس کے طرف توجہ نہیں. پس منظر میں تحویل قبلہ کا واقعہ ہے کہ جب قبلہ تبدیل ہوا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا کہ یہ کیسے پیغمبر ہیں کہ ان کا قبلہ متعین نہیں ہوتا, کبھی یہ اس طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں کبھی اس طرف. تو اس پس منظر میں, تحویل قبلہ کے پس منظر میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. محدود تصور نیکی کی پہلے مذمت کی گئی, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو نماز میں مغرب یا مشرق کی طرف کر لیا کرو, ولکن البر من آمن باللہ, اور نیکی کا جو مکمل تصور دیا گیا اس میں آغاز کیا گیا ایمان سے. تو گویا نیکی کی روح, اس کی جڑ اور بنیاد اللہ پر ایمان ہے. ولکن البر من آمن باللہ, بلکہ نیکی اس شخص کی ہے, گویا نیکی کا تعلق شخص سے ہے کہ اگر وہ اللہ پر ایمان رکھ کے وہ نیک کام کرے گا تو قابل قبول ہے, اگر اللہ پر ایمان رکھے بغیر وہ کام کرے گا تو بظاہر تو وہ نیکی کا کام کر رہا ہے لیکن اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں. اگر اللہ پر ایمان نہیں ہے تو اس کا اجر, اس کا بدلہ, اس کا ریوارڈ کسی بھی اعتبار سے ممکن نہیں دنیا اور آخرت میں. تو بہرحال, ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکت والکتاب والنبیین, اور یہاں بات بیان ہو چکی ہے کہ نیکی کا آغاز ایمان سے کیا گیا اور ایمانیات کا نیکی کی بحث سے بڑا گہرا تعلق ہے. نیکی صرف وہ نیکی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کے لیے کی جائے, اللہ کی رضا کے لیے جو نیکی کا کام کیا جائے گا وہ نیکی ہے. ایمان بالآخرت سے اس کا بڑا گہرا تعلق کہ اس کا بدلہ, اس کا ریوارڈ صرف آخرت میں مطلوب ہو, اور ایمان بالرسالت سے نیکی کا انتہائی گہرا تعلق کہ وہ عمل جو سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو, جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو وہ ہوگا نیک عمل. اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو بظاہر وہ کتنا ہی اچھا ہو بظاہر اس کی کوئی حیثیت نہیں آخرت میں بدلے کے اعتبار سے. پھر دوسری اہم بات, نیکی کی بحث میں عمل صالح جب بیان ہوئے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان کے بعد انسانی ہمدردی کو اہمیت دی, اور مال کا خرچ کرنا خاص طور پر تکلیف میں پھنسے لوگوں کے لیے, ایسے طبقات کے لیے جو محروم ہیں, ان کو افضل قرار دیا عبادات کے مقابلے میں. لہذا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ, اور اس نے اپنا مال خرچ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے, مال کی محبت کے علی رغم رشتہ داروں کو دیا, یتیموں کو, محتاجوں کو, مسافروں کو, مانگنے والوں کو, اور گردنوں کے چھڑانے میں. پھر الحمدللہ پچھلی مرتبہ ہم نے نیکی کی اس بحث میں عبادات, ارکان اسلام, پلرز آف اسلام, موڈس آف ورشپ جو ہیں اس کی اہمیت کو سمجھا تھا, اور یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ نیکی کی بحث میں پہلے انسانی ہمدردی ہے, پھر حقوق العباد کے بعد ارکان اسلام کا تذکرہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. لہذا سیکوینس کی بھی بڑی اہمیت ہے. نماز کی اہمیت کیا ہے؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ, اور نیک آدمی وہ ہے جس نے نماز قائم کی, اور الحمدللہ پچھلی مرتبہ اس پہ کافی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے کہ نماز محض پڑھنی نہیں ہے, نماز کا ایک نظام ہے, اقامت صلاۃ پورا ایک نظام دیا جناب نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم, جس میں ایک دن میں 5 وقت باجماعت نماز کی اہمیت بھی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز اہل ایمان پر وقت مقررہ کے ساتھ فرض کی گئی ہے, پورا نظام دے کر گئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس میں ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے اہم ترین اگر کوئی مرکز ہے تو وہ مسجد ہے. مسجد کو مرکزی حیثیت دی گئی اسلامی تعلیمات میں کہ مسجد سے جڑا جائے, مسجد میں باجماعت نماز کا اہتمام ہو, اور اس سے خود بخود ایک معاشرہ صالح معاشرہ وجود میں آئے گا, صالح قیادت وجود میں آئے گی مسجد سے. گویا مسجد کسی بھی معاشرے میں, اسلامی معاشرے میں مرکز کی اہمیت رکھتی ہے. پھر اسی طرح دوسرا نظام معیشت ہے. فرمایا وَآتَ الزَّكَاةَ, اور اس نے زکوٰۃ ادا کی. زکوٰۃ کے حوالے سے بات نہیں ہوئی تھی لہذا چند گزارشات میں عرض کر دیتا ہوں. اسلام کا جو معاشی نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا اس میں زکوٰۃ کی اہمیت بالکل ایسے ہی ہے جیسے انسانی جسم میں ریڑھ کی ہڈی بیک بون جو ہوتی ہے ہماری بڑی امپورٹنٹ بہت اہمیت کے حامل ہوتی ہے سسٹم کو چلانے کے لیے بھی اس کو سسٹین کرنے کے لیے بھی. لہذا اسلام کا معاشی نظام کیا ہے؟ بڑا آسان سا اصول ہے کہ یہ جو دولت ہے یہ جو پیسہ ہے یہ ہمارے پاس امانت ہے اور اللہ پاک نے اس کو جانچنے کے لیے پرکھنے کے لیے ہمیں دیا ہے. یہ امانت ہے. امانت کے تصور سے ہی بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ پیسہ ہمارا نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالی یہ چاہتے ہیں کہ جو پیسہ دیا گیا ہے اگر لوگوں کے پاس آیا تو اس کو سرکولیٹ کیا جائے. سرکولیشن آف ویلتھ, اس سے جو خیر اور جو بھلائی پھیلے گی وہ پورے معاشرے کو, پورے معاشرے کی اسٹیبلٹی کے لیے, پورے معاشرے کے استحکام کے لیے انتہائی ضروری ہے. لہذا ایسا نہ ہو کہ چند لوگوں کے ہاتھ میں دولت آ جائے, ارتکاز دولت ہو جائے, ایکیومولیشن آف ویلتھ ہو جائے اور چند لوگ امیر سے امیر تر ہو جائیں, وہ پاکستان سے باہر بھی انویسٹمنٹ کریں, آف شور کمپنیز میں اپنا پیسہ لگائیں اور عیاشیوں کے اڈے بنائیں, محل بنائیں, بنگلے بنائیں, فلیٹس بنائیں اور یہاں کی عوام دو وقت کی روٹی کے لیے ترستی رہے, یا یوں کہہ لیجئے کہ بجلی کے لیے ترستی رہے, پانی کے لیے ترستی رہے اور نہ جانے کتنے سائیکولوجیکل ایفیکٹس آئے ان تمام چیزوں سے. تو یہ نظام اسلامی نظام نہیں ہے. ایسے معاشی نظام میں جس میں پیسہ پیسے والوں کی طرف ہی چلتا چلا جائے تو یہ پھر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ تو انتہائی ظالمانہ معاشی نظام ہے جو دو دھاری تلوار کے مانند ہے. دو دھاری تلوار, تلوار ایک طرف سے کاٹتی ہے لیکن دونوں طرف اگر دھارے ہوں تو دو طرف سے اس طرح کاٹے گی کہ امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جائے گا اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے گا یہاں تک کہ کفر تک پہنچ جائے. یہ ہے ظالموں کا دیا ہوا معاشی نظام. آج کے دور کا معاشی نظام یہودیوں کا دیا ہوا کیپٹلزم, سرمایہ دارانہ نظام, اس کے بالکل برخلاف دین اسلام سرمایہ کاری کی بات کرتا ہے, سرمایہ داری کی نہیں. اور سرمایہ کاری تجارت کی جائے, اس کو انویسٹ کیا جائے. اسی طرح اللہ پاک نے پیسہ عطا فرمایا تو زکوٰۃ صدقات اور خیرات کے ذریعے انسانی ہمدردی میں پیسہ خرچ کیا جائے. البتہ زکوٰۃ صرف صاحب نصاب پر فرض کی گئی. فرض کی جو بات ہوگی وہ صاحب نصاب پر ہے. صاحب نصاب بھی وہ جس پر پورا سال گزر جائے اور ایک خاص مقدار میں سونا چاندی اور پیسہ ہو. اب وہ 2.5% 2.5% اللہ کی راہ میں دے گا. یہ زکوٰۃ ہے جو کہ فرض ہے صاحب نصاب پر. البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے حوالے سے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ تمہارے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی غریبوں کا حصہ ہے. اور وہ کیسے ثابت ہوا؟ یہیں سے ثابت ہو رہا ہے. پہلے جو بات بیان ہوئی وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى, وہ فرض نہیں ہے, وہ ایک اخلاقی اصول ہے جو بیان کیا گیا کہ تمہارے مالوں میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حصہ ہے لوگوں کا. لیکن زکوٰۃ تو بہرحال صاحب نصاب پر فرض کی گئی ہے اور لازم ہے کہ جو ادا کی جائے. حکومت وقت کی ذمہ داری ہوگی اسلامی ریاست میں کہ وہ زکوٰۃ جو بھی صاحب نصاب لوگ ہیں ان سے جمع کریں. اس کے لیے باقاعدہ ایک ادارہ بنایا جائے گا, عاملین زکوٰۃ ہوں گے جو ڈیٹا بیس بنائیں گے, پورا سسٹم بنائیں گے. اور پھر جو مستحقین ہیں, سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ پاک نے 8 مستحقین یا 8 مصارف زکوٰۃ بھی بیان کر دی کہ پیسہ لیا جائے گا اور ان کو خرچ کیا جائے گا, جس کے ذریعے ایک بہترین معاشی نظام وجود میں آئے گا, خیر وجود میں آئے گا, برکت وجود میں آئے گی. یہ ہے اسلام کا معاشی نظام. بہرحال اس میں نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ ہے. اس سے یہ بات ہرگز نہ لی جائے کہ صرف نماز و زکوٰۃ ہی ہیں, حج اور روزہ بھی فرض ہے. بعض اوقات صرف ایک ارکان رکن بیان کر کے ساری کی ساری چیزیں بیان کی جا رہی ہوتی ہیں. بہرحال اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ارکان اسلام کی ادائیگی اس کی اصل روح کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقعہ یہ ہے کہ ارکان اسلام تو موجود ہیں, اس وقت بھی پوری دنیا میں ارکان اسلام ادا ہو رہے ہیں. نماز بھی ہم پڑھ رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, حج بھی کر رہے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, قربانی بھی کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ غور کریں گے معاشرے پر تو جو اس کی اصل روح ہے, جو اصل بینیفٹس ہیں, جو اصل آبجیکٹیوز ہیں, جو اصل مقاصد واضح کیے گئے, اکثر و بیشتر ان مقاصد کی طرف توجہ نہیں, وہ ایک فارمیلٹی ایک رسم کی طور پر تو ادا کیے جا رہے ہیں. جیسے اقبال نے ان بے روح عبادات پر جو شدید تنقید کی ہے, واقعہ یہ شاید 100 سال پہلے اتنی ریلیونٹ نہ ہو لیکن آج کے دور میں تو 100% بات ان کی درست نظر آتی ہے. کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. گویا ہماری عبادات میں سے جو للہیت ہے، تعلق مع اللہ ہے، اس کے جو اصل مقاصد ہیں، اس طرف عام طور پر توجہ نہیں. بہرحال پاکستان میں بھی بیت المال ہے، اب اس کو تنقید نہیں سمجھیے گا، حقائق میں اپنی باتیں عرض کر رہا ہوں. زکوٰۃ کٹتی ہے، بینک سے زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں. بینک میں اکاؤنٹ میں اگر آپ کے پیسے پڑے ہوئے ہیں اور آپ کو پتہ نہ چلے، تو آپ کی اطلاع کے لیے، اگر آپ نے خدا نہ خواستہ غلطی سے پی ایل ایس اکاؤنٹ کاٹا کھولا ہوا ہے، تو آپ کی زکوٰۃ کٹ جاتی ہے خود بخود. اور پھر وہ تقسیم کیسے ہوتی ہے اگر آپ کو معلوم ہو جائے، تو آپ کبھی زکوٰۃ ادا نہ کریں حکومت وقت کو. بہت شدید گھپلے ہیں زکوٰۃ کے معاملے میں. بیت المال میں وہ اللہ کا حکم جس بنیاد پر زکوٰۃ کا نظام بنایا گیا ہمارے ملک میں، آج شدید گھپلوں کا شکار ہے. بلکہ انتہائی افسوس کے ساتھ کہ جن لوگوں کا وہ حق ہے ان تک وہ نہیں پہنچ پاتا، اور اکثر و بیشتر بیت المال کے آفیسر، بیوروکریٹس اور ان سے متعلق جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو کھا جاتے ہیں. زکوٰۃ فنڈ کو بھی نہیں چھوڑا ہمارے ملک میں لوگوں نے. تو بہرحال اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے. اصل جو آبجیکٹو ہے ان تمام چیزوں کے، اگر اس کو صحیح روح کے ساتھ امپلیمنٹ کر دیا جائے، تو آج بھی الحمدللہ پاکستان میں بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو زکوٰۃ ادا کرتی ہے، اور اس کو اگر صحیح طرح سے پول اپ کیا جائے اس پیسے کو، اور صحیح طرح سے حقدار کو حق دیا جائے، تو ایک بہت زبردست معاشی نظام جو ہے جو کہ وجود میں آ سکتا ہے. بہرحال اس حوالے سے آخری بات عرض کرتا چلوں کہ کمپیریٹیولی اگر آپ غور کریں گے سرمایہ دارانہ نظام اور اسلام کے معاشی نظام میں، تو ایک زمین آسمان کا فرق جو آپ کو نظر آئے گا. سرمایہ دارانہ ذہنیت یہ ہے کہ یہ پیسہ میرا ہے، یہ میرا پیسہ ہے، لہذا میں جو چاہیں کروں، میری مرضی ہے. جبکہ اسلام جو ذہنیت، جو نفسیات بنانا چاہتا ہے کہ یہ پیسہ میرا نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، میں اس کا امین ہوں، اس کو کمانے پر بھی، اس کو خرچ کرنے پر بھی پابند ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کا. لہذا زکوٰۃ کی ادائیگی پوری دلی آمادگی کے ساتھ کرنا، اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد عبادات کے بعد تیسری بات، نیک انسان کسے کہتے ہیں، اس کا معیار کیا ہے؟ ذرا آپ غور سے سنیے گا. عام طور پر ہمارے معاشرے میں نیک انسان کا جو تصور ہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز پڑھنے والا ہے، وہ زکوٰۃ دینے والا ہے، وہ حج کرے، وہ روزوں رکھے، وغیرہ وغیرہ. یہ عبادات ہیں، اس سے ایک نیک آدمی کا سٹرکچر بن جاتا ہے، بالکل صحیح. لیکن نیک آدمی کا پتہ اس وقت چلتا ہے صحیح معنوں میں کہ جب وہ اپنے معاملات میں بھی درست ہو. اور معاملات میں اہم ترین معاملہ وعدے کی پاسداری، وعدے کر کے اپنے کمٹمنٹس کو پورا کرنے والا، وہ ہے اصل میں ایک میچور آدمی، ایک سمجھدار آدمی، ایک پختہ شخصیت، ایک کردار کے اعتبار سے بہترین آدمی. لہذا اللہ پاک نے فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا، اور نیک لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں، مُوفُونَ وفا کرنے والے، بِعَهْدِهِمْ اپنے وعدوں کو، اِذَا عَاهَدُوا جب بھی وہ وعدہ کریں، جب بھی کوئی معاہدہ کریں، باہمی معاہدہ کریں. نیک آدمی کا معیار یہ بیان ہوا. اب اس حوالے سے اس کی اہمیت میں چاہوں گا عرض کر دوں، یہ موضوع پہلے بھی بیان ہو چکا ہے لیکن یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ بار بار ہمارے تذکرے میں آنا چاہیے. آپ ذرا غور کیجئے کتنے نوعیتوں کے معاہدات ہیں جو ہم نے کیے ہوئے ہیں، اور ان سب کی پابندی ایک نیک آدمی کے حوالے سے ہم پر لازم ہے. سب سے پہلا اہم ترین معاہدہ، دو طرفہ معاہدہ ہم نے کیا ہوا ہے. کس سے؟ اپنے رب سے. رب کائنات نے ہمیں پیدا کیا ایک مقصد کے لیے، ایک آبجیکٹو دیا، اور یہ معاہدہ ہم عالم ارواح میں کر کے آئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اس کا تذکرہ قرآن حکیم نے کیا کہ جب میں نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اس سے وعدہ لیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا، میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا الستو بربکم، قالو بلا، یقیناً اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، شہیدنا، ہم اس پر گواہیں کہ رب تو ہے، تو ہمارا پروردگار ہے. اب یہ ایک اہم ترین وعدہ ہے جو ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا ہوا، اور بحمد تعالیٰ اللہ پاک نے دنیا میں بھی ہمیں اپنی معرفت کا سامان عطا فرمایا، ایمان کی توفیق عطا فرمائی، ایسے والدین عطا فرمائے کہ جب ہم پیدا ہوئے ہمارے کان میں کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، اللہ اکبر پڑھا گیا، تو گویا پیدائشی طور پر رب کائنات نے ہمیں تحفتاً ایمان کی نعمت عطا فرمائی. پھر جب ہم شعور کی زندگی میں آئے تو ہم نے کلمہ شہادت پڑھا، کلمہ طیبہ پڑھا، اسلام کو سمجھا اور اسلام میں الحمدللہ داخل ہوئے. لیکن آپ ذرا غور کیجئے کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو اس معاہدے کو جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے باقاعدہ ایک معاہدہ سمجھتے بھی ہیں، دو طرفہ معاہدہ سمجھتے ہیں. اگر آپ تجزیہ کریں گے اکثر و بیشتر یہ وعدہ ہمیں یاد ہی نہیں، ایک فارمیلٹی، ایک رسم کے طور پر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں دیگر عام، لیکن وعدہ اللہ سبحانہ تعالی سے، اس نے ایک مقصد دے کر اس دنیا میں بھیجا. خلق وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہمارا مقصد تخلیق عبادت، کتنے لوگوں کو یاد ہے کہ رب کائنات نے ہمیں مقصد تخلیق دے کر بھیجا. نماز میں ہم اس معاہدے کو ریپیٹ کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن اکثر و بیشتر بلا سمجھے. ایاک نعبدو، ذرا غور کیجئے اس لفظ پر، یہ اصل میں تھا نعبدو کا، جو ہم پڑھتے ہیں دعا جو پڑھی جاتی ہے عشاء میں وتر کے ساتھ، اس میں ہم یہ الفاظ ہی پڑھتے ہیں نعبدو کا ونستعینو کا، یہی اصل اس کی ترکیب ہے. لیکن اس کو امفیسائز کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایا کا پہلے بیان کیا پھر نعبدو بعد میں لے کر آئے. کسی چیز کو امفیسائز کرنے کے لیے عربی زبان میں یہ قاعدہ ہے. تو ایا کا نعبدو کے معنی ہوں گے اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے. اب یہ کتنا بڑا معاہدہ ہے، کتنا بڑا وعدہ ہے. حدیث قدسی میں نے سنائی تھی بہت پہلے مسلم شریف کی، اس میں اس کو باقاعدہ معاہدے کے طور پر بیان ہوا. بلکہ ذہن میں تازہ کر لیجیے، عرصہ ہو گیا مسلم شریف میں، سورۃ الفاتحہ کی ہر آیت پر جو بندہ پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے جواب آتا. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک اس کا جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی، اسنا علیہ عبدی، مجدنی عبدی، ہر ہر آیت پر رب کائنات کی طرف سے جواب آ رہا ہے. پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس پر رب کائنات کیا فرماتا ہے؟ ہذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک وعدہ ہے. وہ مجھے اپنا رب مان کر کہہ رہا ہے کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں کروں گا. ہذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک قول و قرار ہے. کتنے لوگ یہ قول و قرار سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، کتنی رکعت نمازیں پڑھتے ہیں ایک دن میں، ذرا غور کیجئے گا. اور کتنی مرتبہ ہم آیت کریمہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کانشسلی کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں. پھر آخری تین آیات جب پڑھتا ہے بندہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، رب کائنات فرماتا ہے ولی عبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مجھ سے مانگا. کیا مانگتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، اس پہ استقامت عطا فرما. اللہ پاک فرماتا ولی عبدی ما سأل، میں نے دیا اپنے بندوں کو جو اس نے مجھ سے مانگا. تو پہلا اور اہم ترین وعدہ کون سا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ، شریعت کا وعدہ، لا الہ الا اللہ کا وعدہ. کتنے لوگ ہیں جو اس کو سمجھ کے معاہدہ کر رہے ہیں؟ معاہدہ، معاہدے میں تو دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے. رب کائنات نے ہم سے معاہدات کیے ہوئے ہیں. بہرحال دعا کریں اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے معاہدات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کتنا امفیسائز کرتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، خادم خاص نبی کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پیغمبر نے ہم سے کوئی خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور یہ بات ارشاد نہ فرمائی ہو. وہ بات کیا ہے؟ لا دین لمن لا عہد له، اس شخص کا کوئی دین ہی نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہ ہو، وعدوں کو پورا نہ کرے. ولا ایمان لمن لا امانت له، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت کی پاسداری نہیں. ہمارے معاشرے میں اس کا معیار کیا ہے؟ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. وعدے ہم نے اس لیے تھوڑی کیے تھے کہ وفا کریں گے. کتنے سیاسی وعدے ہیں جو ہمارے معاشرے میں روزانہ ہو رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر الیکشن کے دنوں میں تو سبحان اللہ. کتنے لوگ ہیں جو در پر آتے ہیں، ہم یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے، اس کے بعد کیا کریں گے، جب محلے میں علاقے میں رہیں گے تو کچھ کریں گے، سارے لوگ اسلام آباد کو آباد کرتے ہیں جا کر، اور وہاں بیوروکریسی ہو یا پولیٹیشنز ہو یا اور دیگر لوگ جو کچھ کر رہے ہیں کرتے رہتے ہیں آپ کے علم میں مجھ سے زیادہ. تو بہرحال وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہوا، وہ دوست ہی کیا جو خفا ہو گیا، اور وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی بھی معاشرے کی گراوٹ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں کتنے پرسنٹ لوگ اپنے معاہدات کو پورا نہیں کر رہے، اور کسی بھی معاشرے کی صحت کا عالم، بہتری کے ترقی کا عالم اس بات سے جانچا جا سکتا ہے کتنے پرسنٹ لوگ اپنے معاہدات کو پورا کرتے ہیں، کمٹمنٹس کو پورا کرتے ہیں. آپ اس سے واضح طور پر ترقی کا، واضح طور پر دنیا میں نشو نما کا ایک معیار حاصل کر سکتے ہیں. جاپنیز مسلمان نہیں ہیں، کمیونسٹ ہیں، کسی خدا کو نہیں مانتے، لیکن وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اپنے معاہدات کمٹمنٹس آپ کو نظر آئے گا پوری کر رہے ہیں. اللہ پاک نے اس خیر کا دنیا میں بھی ان کو اجر عطا فرمایا. آج میڈ ان جاپان اگر کہیں لکھا ہوا ہے تو آپ الیکٹرانکس کی کوئی بھی شے جس پہ میڈ ان جاپان لکھا ہوا ہو آنکھیں بند کر کے خریدتے ہیں، ٹرسٹڈ ہوگی، جو کہا گیا وہی ہوگا. بہرحال اور ان آل اگر تجزیہ کریں گے اپنی سوسائٹی کا تو اخلاقی گراوٹ کا ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے معاہدات پورے نہیں کر رہے، چاہے وہ اللہ سے کیے ہوئے ہوں، بین الانسانی معاہدات ہوں، رشتہ داریاں بھی ایک معاہدہ ہے. ایک معاہدہ تو باقاعدہ نکاح کی صورت میں ہوتا ہے، جب مولوی صاحب پوچھتے ہیں بیٹا ابھی بھی سوچ لیں قبول ہے، اور سب کے سامنے کہتا قبول ہے، تو یہ تو معاہدہ ہے، باقاعدہ اس پر ریٹن فارم میں سائن بھی ہو رہے ہوتے ہیں. یہ رشتہ داریاں یہاں سے شروع ہو گئی، ان کے حقوق ہیں، ان کے فرائض ہیں، ان کی ادائیگی دین کا حصہ ہے. اسی طرح اور دیگر معاہدات، کمٹمنٹس ہوتے ہیں، بزنس ٹریڈز ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں واقعتاً نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے معاہدات کو پورا کرنے کی توفیق دے. اب یہ گفتگو کا آخری حصہ ہے جس میں ایک اور بڑا اہم اصول بیان ہوا کہ ہمارے ذہنوں میں نیکی کا تصور کچھ اور ہے یا محدود ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکی کا جو کلائمیکس بیان فرمایا وہ کیا ہے؟ کسی چیز کا آغاز ہوتا ہے اور ایک اس کا ٹاپ ہوتا ہے، نیکی کا کلائمیکس کیا ہے؟ نیک آدمی وہ ہوتا ہے جو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے والا ہو، ذاتی حیثیت میں اللہ رسول کی اطاعت کرنے والا ہو. نیک آدمی وہ ہوتا ہے جو انسانیت کی خدمت کرنے والا ہو، انسان دوست ہو، دوسروں کی تکلیف اس کو محسوس ہو رہی ہو، خنجر چلیں کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. نیکی وہ ہے کہ انسان دوسروں کی تکلیف کو اپنے جگر میں، اپنے سینے میں محسوس کر رہا ہو. نیک آدمی وہ ہے جو اللہ سے ایک بڑا بھرپور تعلق رکھتا ہے نماز روزے کے ذریعے. نیک آدمی وہ ہے جو اپنے معاہدات کو پورا کرتا ہے. اور نیک انسان کا کلائمیکس یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین کی حفاظت کرنے والا ہے، دین کی دعوت دینے والا، دین کی تبلیغ کرنے والا، دین کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے والا. فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. نیک لوگ وہ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، ڈٹے رہنے والے ہیں، سختی میں، تکلیف میں، اور خاص طور پر لڑائی کے وقت. اب یہاں ایک تصور بالکل واضح ہو گیا کہ نیک آدمی وہ ہے جو حق کے لیے اپنی جان قربان کرتا، باطل سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پنجہ آزمائی کرتا. ہمارا تصور نیکی مس رکھو ذکروں فکروں صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خان کائی میں اسے. یہ کس نے ایجنڈا دیا؟ آپ کے علم میں ہونا چاہیے علامہ اقبال کی سب سے مشہور نظم آخری ان کی زندگی کی، ابلیس کی مجلس شورا، اس میں وہ ایجنڈا دے رہے ہیں مسلمانوں کے بارے میں، مومنوں کے بارے میں، کہ اس کو کیسے گمراہ کیا جائے. ابلیس اپنے ساتھیوں کو مختلف مشورے دے رہا ہے، سرمایہ داری کے اعتبار سے وغیرہ. مومن کے لیے اس نے کیا سوچا؟ مس رکھو ذکرو فکرو صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. یہ خانقاہیں بنا کر، محض خانقاہیں بنا کر اللہ کے نعرے لگاتے رہے بس. یہ خانقاہیں ایک زمانے میں مجاہد پیدا کر رہی تھیں، بڑے عظیم خانقاہ میں بزرگ گزرے جنہوں نے جہاد کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں. وہاں تیاری ہوتی ہے مجاہدین کی اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ. لیکن اگر جہاد کا تصور ذہن میں ہوئی نا, اللہ کے دین کی تبلیغ اور اقامت اور جہاد کا مرحلہ اگر آئے نا, تو پھر اس سے بڑا شیطانی ایجنڈا کیا ہے کہ مومن کو مسجد میں یا خانقاہ میں محدود کر دیا جائے, یہ یہاں پر اللہ اکبر کے نعرے لگائے اور میدان میں شیطان اکبر ہو, پارلیمنٹ میں شیطان اور اس کے ایجنٹ اکبر بنے ہوئے ہوں, عدالت میں اللہ کے احکامات نہ چل رہے ہوں, قرآن کو محض تلاوت کی کتاب سمجھا جائے اور فیصلے 1892 کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق ہو رہے ہوں, اس سے بڑا شیطانی ایجنڈا کیا ہوگا. تو میرے بھائیوں سوچو, دین اصل میں ایک مکمل ضابطہ حیات کا نام ہے اور اس کا کلائمکس یہ ہے کہ نیک آدمی صرف اپنی نیکی تک محدود نہیں ہوتا, بلکہ وہ نیکی کو پھیلاتا ہے, وہ نیکی کے لیے جان تک دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. لہذا اس کی بہترین مثال, 3 منٹ میرے پاس ہے, میں صرف اشارہ کروں گا, بہترین مثال ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے صحابہ کرام پوری زندگی آپ دیکھ لیجئے دین کی دعوت اور تبلیغ اور اقامت کی جدوجہد. ایک اہم سوال یہ ہے کہ یہ جو سختی تکلیف اور خاص طور پر جنگ کا مرحلہ آتا کب ہے؟ جب آپ صرف نیکی کی بات پھیلائیے, فضائل سناتے رہیے, سنت کی بہاریں سناتے رہیے, تو کہ یہ جہاد اور قتال کے مرحلے کبھی آپ کی زندگی میں آئیں گے؟ اجتماعات آپ کے 25-25 لاکھ تک پہنچ جائیں گے, لوگ دعاؤں میں شرکت کریں گے, بڑے بڑے پرائم منسٹر بھی دعاؤں میں آئیں گے, گاڑیاں چلائی جائیں گی, ٹرینز آئیں گی. لیکن میرے بھائیوں یہ نیکی کا محدود تصور ہے جس میں محض فضائل اور سنت کی بہاریں سنا کر لوگوں کو جمع کر لیا جائے گا, وہ ایک موب تو ہوگا, ایک ایسی اجتماعیت جو اللہ کے دین کے لیے کھڑی ہو, اقامت دین کی جد و جہد کر رہی ہو, ایسی اجتماعیت کبھی وجود میں آئے گی؟ ایسی اجتماعیت صرف اس وقت وجود میں آئے گی جب پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے پر دعوت کا کام کیا جائے, دین کو قائم کرنے کی کوشش کی جائے. پھر صبر کے مراحل آئیں گے, پھر مشکلات آئیں گی. انشاءاللہ موقع ملا تو صبر کے حوالے سے پیغمبر کی سیرت بھی پوری بیان کروں گا اللہ نے چاہا تو. یہاں سے اشارہ کر رہا ہوں, مکی قرآن میں 20 مرتبہ صبر کا حکم ہے, وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ, اے نبی صبر کیجئے جو یہ کہہ رہے ہیں. پیغمبر کو 40 سال کی عمر تک القاب مل رہے ہیں صادق اور امین کے, لیکن جب پیغمبر نے دعوت کا کام شروع کیا, لوگوں کو دین کی طرف بلایا, وہی صادق اور امین کہنے والے مجنون کہنے لگے, وہی صادق اور امین کہنے والے شاعر ساحر کذاب کہنے لگے. یہ چینج کیسے آ گیا؟ یہ چینج اس لیے آیا کہ پیغمبر اب دین کی دعوت دے رہے تھے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کر رہے تھے. بہرحال اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں یہ صبر کے مراحل طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 3 مرحلے بیان ہو رہے ہیں, والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس, یہ وہ لوگ ہیں صبر کرنے والے, ڈٹے رہنے والے سختی میں, چاہے معاشی طور پر ہو, جسمانی طور پر ہو, فزیکل ٹارچر ہو, مینٹل ٹارچر ہو, اس پہ ڈٹے رہتے ہیں, اور خاص طور پر جنگ کے وقت. کتنی جنگیں لڑی نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ 4-5 تو ہمیں یاد ہیں جو قرآن میں اکثر و بیشتر بیان ہوئی ہیں, لیکن ان جنگوں کا صحیح ڈیٹا پیس ہمارے پاس نہیں. کتنے صحابہ شہید ہوئے جنگ کے دوران, میدان جنگ میں کتنے صحابہ نے جام شہادت نوش کیا, اکثر و بیشتر ہمیں نہیں پتا. لہذا صبر کے مراحل آئیں گے, نیکی کے کلائمیکس یہی ہے کہ دین کے غلبے کے لیے صبر کا مرحلہ آئے. آخری بات فرمایا, اولئک الذین صدقوا, یہ ہیں وہ لوگ اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں. سچے لوگوں کو اگر دیکھنا ہے تو ان کا آغاز اللہ پر ایمان سے, مال کو خرچ کرنے والے, تعلق مع اللہ کے لیے ارکان اسلام کی ادائیگی کرنے والے, اسی طرح اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے اور اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کرنے والے, صبر کے مراحل طے کرنے والے, یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ, اور یہ ہی متقی ہیں, یہی تقوی والے ہیں, یہی پرہیزگار ہیں. قرآن کا تصور تقوی ایک آیت کریمہ میں بیان ہوا, هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ, قرآن حکیم کہہ رہا ہے, یہ قرآن حکیم ہدایت ہے متقین کے لیے. متقین کسے کہتے ہیں؟ آیت نمبر 177 میں ساری صفات بیان ہو گئی متقین کی. اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے, دین کی صحیح سمجھ, تصور دین درست فرما دے, اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات